اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد عجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد عجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے, اس نے ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خاندان, اس عظیم الشان خاندان سے متصل قرار دیا. اس پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت کے چاہنے والوں میں قرار دیا. ذکر سید الشہداء کی سعادت نصیب کی, ان کے پرچم کو دنیا کے کونوں کونوں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائی. اس سعادت کا اور اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجے محمد والے محمد پر. قرآن کریم میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے, الذی آتی کل شیئن خلقہ ثم ہدا. وہ خدا نمتال وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت دی ہے اور اس کے بعد ہدایت دی ہے. ہر مخلوق کو ہدایت ملی ہے, لیکن انسان اپنے ارادے اختیار کی وجہ سے, اپنے فیصلوں کی وجہ سے کبھی ہدایت کو لیتا ہے, کبھی ہدایت کا انکار کرتا ہے. خدا نمتال نے اپنے بندوں میں کچھ بندوں کو اس لیے چنا ہے کہ وہ ہدایت کو دوسروں تک پہنچائیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. فرمایا تم بہترین امت ہو جس کو انسانیت کے لیے بنایا گیا ہے, اور تمہارا فریضہ یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف کرو, نہیں عن المنکر کرو. بہترین امت ہونے کا کرائٹیریا یہ قرار دیا. اب اس میں جس طرح ہر آیت قرآن کے اندر غور و فکر کریں تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں, اس آیت کریمہ میں بھی بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے. خیر امت وہ نہیں ہے جو صرف شکم بھرے, خیر امت وہ نہیں ہے جو صرف عمارتیں بنائے, خیر امت وہ نہیں ہے جو صرف یاد کرے, خیر امت وہ ہے جو امر بالمعروف کرے, نہیں عن المنکر کرے. یہ بہترین امت ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے دین پھیلتا ہے. بہی قوام الناس, روایت نے فرمایا اس کے ذریعے لوگوں کی زندگی قائم ہوتی ہے. ہمارے اور آپ کے اوپر صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ میں اور آپ دین کی تعلیمات کو حاصل کریں، اس تعلیمات میں سے جو ہمیں پسند آئے، جو آسان لگے اس پہ عمل کریں، جو پسند نہ آئے، آسان نہ لگے، مشکل لگے، اسے ترک کر دیں، معاملہ ختم ہو گیا. یہ خدا نمسال نے قرآن کریم میں نہیں فرمایا. فرمایا پھیلانا ہے تمہیں، پیغام کو لے کے آگے بڑھنا ہے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح ہر سسٹم کے اندر ہوتا ہے، بعض اوقات سسٹم کے کمپوننٹس بالکل صحیح لگے ہوئے ہوتے ہیں لیکن سسٹم کام نہیں کرتا. لگتا ہے ایسے جیسے ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. اگر ایک ایک پیس کو دیکھ رہے ہیں تو وہ تقریباً صحیح لگ رہا ہے، قرآن کریم کی چھپائی ہو رہی ہے، قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، مسجدیں بن رہی ہیں، مسجدیں سج رہی ہیں، مسجدیں آباد ہیں، لوگ ایک دوسرے کے سامنے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، مراسم ہو رہے ہیں، ذکر ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن انسان کہے وہ جو آخر کار ہونا چاہیے تھا، جو باٹم لائن میں ہونا چاہیے تھا، وہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس کے نہ ہونے کی بہت ساری علامتیں ہیں. جو ظاہر میں ہو رہا ہے اس کی علامتیں بہت زیادہ ہیں، اور جو باطن میں ہونا تھا اور وہ نہیں ہو رہا ہے اس کی بھی بہت ساری علامتیں ہیں. جو ظاہر تھا وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. ظاہر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، قرآن کریم کی چھپائی ہو رہی ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اذانیں دی جا رہی ہیں، مسجدیں بن رہی ہیں. ہم لوگوں کی اگر وابستگی کو دیکھیں تو ہم ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کر رہے ہیں، جلوس ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ہونی تھیں جو نہیں ہو رہی ہیں. وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر سب سے بڑی علامت، امام نے تشریف لانا تھا، ابھی تک تشریف نہیں لائے. یہ تو مسلم ہے کہ تشریف لانا ہے. یہ کہ وہ تشریف نہیں لائے اس کا مطلب ہے ان سب کے ہوتے ہوئے بھی کوئی چیز خراب غلط ہو رہی ہے، کوئی چیز ہے جو نہیں ہو رہی ہے. اگر وہ چیز بھی ہو رہی ہوتی تو 1400 سال ہو گئے، تشریف کیوں نہیں لائے پھر؟ غربت کبرا سے بھی لگاؤ 1150 سال، 1100 سال ہونے، تشریف کیوں نہیں لا رہے پھر؟ اور بہت ساری علامتیں. مثلا جب وہ تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا؟ زمین کے اوپر عدل و انصاف پھیلے گا. یَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَ عَدْلُ مَنْ وَجَوْرَا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھریں گے. عدل و انصاف نہیں ہے، ظلم و جور، ظلم و جور بھرا ہوا ہے. نہ صرف ظلم و جور دنیا کے اندر بھرا ہوا ہے، ہم لوگوں کے اپنے اندر بھی بھرا ہوا ہے، ہماری اپنے خاندانوں کے اندر مشکلات بڑھ رہی ہیں. کوئی بھی آدمی جس کو بیٹھا اس سے پوچھنے، آخری 30 سال میں، 40 سال میں ہمارے خاندانوں کے اندر صورتحال بہتر ہوئی ہے، خراب ہوئی ہے؟ محبتیں بڑھی ہیں یا کم ہوئی ہیں؟ رشتے کم ہوئے ہیں یا بڑھے ہیں؟ تو ہم دیکھیں گے افراد بڑھ گئے ہیں اور وہ جو روح ہونی چاہیے وہ کم ہو گئی ہے. پہلے ہم کم تھے شاید، رابطے زیادہ تھے، لیکن اب وہ صورتحال نہیں ہے. محبتیں بھی کم ہو گئی ہیں، رشتے بھی جلدی ٹوٹ رہے ہیں، مختلف چیزیں جو ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے تھیں. کفر میں ہو تو صحیح ہے، منافقتوں کے ساتھ ہو وہ بھی صحیح ہے، مومنوں کے ساتھ ہو اس کا پتہ نہیں کیوں ہے، وہ سب بھی ہو رہا ہے. تو ابھی یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں چند منٹس لے کر کہا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں کسی وقت سسٹم میں آ کر یہ قبول کرنا پڑتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے جو نہیں ہو رہی ہے. اچھا، اگر آپ یہ کہنا سب کچھ صحیح ہے تو پھر زندگی میں کبھی کسی خرابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر کوئی مریض یہ کہتا رہے کہ سب کچھ صحیح ہے، کبھی علاج نہیں کرائے گا، کبھی علاج نہیں ہوگا، بیماری بڑھتی جائے گی. بیمار کہے میں سب صحیح ہوں تو کیا بیماری ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، ختم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے. آج سے 30 سال پہلے میں ہم لوگ کہتے رہے سب صحیح ہے، سب صحیح کہ اب یہاں پہنچ گئے، ابھی بھی کہیں گے سب صحیح ہے، آگے اور خراب ہو جائے گا نعوذ باللہ تعالی. اینڈ کیا ہوگا؟ جو ظاہر میں صحیح ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا نعوذ باللہ تعالی. ایک مریض جسم میں بالکل صحیح نظر آ رہا ہے، لمبی چوڑی باڈی ہے، سب کچھ صحیح ہے، کہتا ہے میں سب کچھ صحیح ہوں، اندر سے مریض ہے. کتنے عرصے تک ظاہر صحیح رہے گا؟ ایک وقت آئے گا جو ظاہر تھا وہ بھی کولیپس کر جائے گا، آخرکار مر جائے گا. تو ایک وقت آتا ہے جب انسان اپنے اس باطن کا بھی خیال کرے اور سوچنے کی کوشش کرے وہ جو وہ صحیح نہیں ہے وہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ کچھ علامتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ صحیح نہیں ہے، اب صرف ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا وہ جو صحیح نہیں ہے وہ کیا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر دین کے اندر نہ کریں تو ہر دین اس مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے. ہر دین کے ساتھ یہی ہوتا ہے، یہودیت کے ساتھ یہی ہوا ہے، عیسائیت کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، دوسرے ادیان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. میں ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر، صلی اللہ محمد والے محمد، عجل فرجہ. آپ مسلمان بن کے نہ سوچیں، ایک نیوٹرل بن کے سوچیں تو دنیا کا کامیاب ترین دین کون سا ہے؟ عیسائیت؟ اگر آپ مسلمان ہیں میں اور آپ مسلمان ہیں کہنے ہم عقیدے میں ہمارا عقیدہ صحیح ہے، بالکل بالکل صحیح کہا، لیکن اس انداز میں نہ سوچیں، ایک نیوٹرل بن کے سوچیں. 6 ارب دنیا کے اندر، 6.5 ارب دنیا میں، 2.5 ارب اس دین کے ماننے والے ہیں، سب سے زیادہ اس دین کے ماننے والے ہیں. اس کی بات پوری دنیا میں رائج ہو گئی ہے. ہم نے عید الفطر منائی، آج تک یہی سمجھ میں نہیں آیا کس دن منانی ہے. انہوں نے کرسمس منائی، انہوں نے ہندو اور مسلمانوں سے بھی منوا لی، ظاہر میں تو وہ پھیل گئے نا. جن علاقوں میں پہلے کرسچینٹی نہیں تھی، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، وہاں مکمل کرسچینٹی ہے، انہوں نے کر لیا. تو ظاہر میں تو بہت پھیلے ہیں. اب ذرا پوچھے گا روح میں کہاں کھڑے ہیں؟ بدترین جگہ پہ کھڑے ہیں. کیوں؟ وہ کرسمس جس کا کام تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ کی یاد منائے، علیہ السلام کی یاد منائے، اس کرسمس کے اندر جو نہیں ہے وہ حضرت عیسیٰ ہے، باقی سب کچھ ہے. حضرت عیسیٰ زاہد تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، اگر میں عام الفاظ استعمال کرتے ہوئے نبی کے لیے کہہ سکوں، تقوی، زہد، پرہیزگاری سب کچھ حضرت عیسیٰ کے اندر تھی. اور کرسمس میں کیا ہے؟ کنزیومرزم، فحشا، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. کوئی پرہیزگاری، کوئی تقوی، کوئی دنیا سے دوری اور اللہ کی یاد، کچھ کرسمس کے اندر نہیں ہے. کرسمس کے اندر صرف مین تھیم فحشا ہے اور کنزیومرزم ہے، خرچہ کرو بس. یہ اللہ کے دین میں سے اللہ کے نبی کے نام پر جس کا نام سب سے زیادہ مشہور ہوا ہے وہ یہ بچا ہے. اب اچھا، جب اللہ کے نبی تشریف لائے تھے جزیر النما عرب کے اندر، تب کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام باقی تھا؟ ایسا نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام نہیں تھا، نام باقی تھا. صرف ایک مشکل تھی، جو گھر حضرت ابراہیم نے توحید کا گھر بنایا تھا اس میں 300 سے اوپر بت کھڑے ہوئے تھے. یہ ہوا تھا حضرت ابراہیم کے دین کے ساتھ بھی، یہی ہوا عیسائیت کے ساتھ بھی، یہی ہوا. اور جو یہودیت کے ساتھ ہوا وہ بدترین داستان ہے. وہ دین یہود جس کا کام تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لے کر جائے، وہ قاتل حضرت عیسیٰ علیہ السلام ثابت ہوئے. سب جانتے ہیں علماء یہود قاتل تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. کون سا دین بچا ہے؟ اب آئیے مسلمان کی طرف. مسلمان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کا نام باقی ہے، نبی کا نام باقی ہے، اللہ کی کتاب باقی ہے، مسجد باقی ہے، سب کچھ باقی ہے. صرف جو باقی نہیں ہے وہ یہ کہ بندہ باقی نہیں ہے، باقی سب باقی ہے. بندے نہیں ہیں، منمانی کرتے ہیں، اللہ کا دین نہیں ہے، بس نام کی حد میں سب کچھ باقی ہے. اب یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا ریویو کر لیں کہ بھئی ہم سے غلطی کہاں ہو رہی ہے. اور اس کا پہلا مرحلہ ہے کہ پہلے یہ تو مان لیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے، ہم اپنی عمارتوں کے ایکسپینشن کے اندر اتنے مصروف ہو گئے ہمیں یہ یاد نہیں آ رہا کہ ہم غلط کر رہے ہیں. اعتراف نہیں کرنا چاہتے ہم لوگ. ہم لوگ اپنے آپ کو کسی طریقے سے اس بات پہ بہلا رہے ہیں کہ ہم لوگ صحیح کر رہے ہیں، اور وہ جو غلطیاں نظر آتی ہیں اس کو کہتے ہیں اس کی وجہ کچھ اور ہے. ارے بھائی، اگر ہمارا دین ان غلطیوں کو حل نہیں کرتا تو کیا بے دین آ کر اس کو سالو کرے گا؟ ایک طرف سے میں اور آپ کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، دنیا کا بہترین دین ہمارا دین ہے، اور اس کے بعد اگر میرے فیملی کے اندر ایک پرابلم آ رہی ہے اسے کون سالو کرے گا؟ اس کو مثال کے طور پر کوئی سائیکیٹرسٹ آئے گا سالو کرے گا؟ پھر ہمارا دین کیوں بہترین دین ہے؟ اس کے لیے میں کہیں اور سے کنسلٹنسی لوں گا تو پھر ہمارے دین نے کیا دیا ہے؟ پھر ہم نے آپ کا دین ہے، آپ کا دین کامل دین ہے، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ دنیا کی ساری مشکلات کو حل کرنے کے لیے، تو اس کو کیوں نہیں حل کرتا؟ ہمارے دلوں کے اندر محبتیں کم ہو رہی ہیں، یہ دین کیوں نہیں حل کر رہا؟ ہمارے اندر اختلاف بڑھ رہے ہیں. دنیا میں کس ملک میں، شہر میں جاؤ جہاں پر اختلاف نہ ہوا ہو؟ کامن فیچر. کسی بھی شہر کے اندر، بڑے شہر کے اندر چلے جاؤ جہاں چند ماننے والے رہے، اس کا مطلب ہے دو پارٹیز کم از کم ہوں گی، آفیشلی ان آفیشلی ہر ان دو پارٹیز کے اندر 25 پارٹیز ہوں گی. ہر جگہ یہی ہے، کوئی نئی داستان ہے؟ کیوں ایسا؟ یہ گروتھ ہے؟ نہیں، یہ گروتھ نہیں ہے، یہ آرٹیفیشل ہے سب کچھ. وہ جو اصل ہے وہ نہیں ہو رہا ہے. ہاں، ہم نے ایک کام کر لیا الحمدللہ رب العالمین، ہم اجتماع میں جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن بہت ساری چیزوں میں ابھی کام نہیں ہوا ہے. اچھا، اس کو کام کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے تو میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ ماننا پڑے گا بھائی کوئی خرابی ہے یہاں پر. اگر نہیں مانیں گے حل نہیں ہوگا. اگر مانتے ہیں کہ ہاں کچھ غلطی ہو رہی ہے، اب یہ دیکھنا پڑے گا غلطی ہو کہاں رہی ہے. میں چند جملوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد وال محمد پر. ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل یہ آج لگتا ہے مجھے ساری باتیں کرٹیسزم کرنی ہے. چونکہ میں چاہ رہا ہوں اس کو کہہ دوں، اچھی بات یہ کل سے نہیں ہے، آج ہی ہے. ایک دن جس کو دو دن ملے ہوں اس کے لیے بہترین راستہ یہ کہ آخری دن میں جو باتیں کہنی ہے کہہ دوں، اگلا دن نہیں ہے. پھر مشکل یہ ہو رہی ہے، کوئی ممکن ہے یہ کہے ہمارے پاس بہت علماء آتے ہیں، اگر غلطی ہوتی تو ہمیں بتاتے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ وہ ہمارا علاج کرتے ہیں، اگر ان کا علاج صحیح ہوتا تو کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ دو باتیں. ہمارے ساتھ ایک اور مشکل ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور جب ڈاکٹر تمام کچھ دیکھنے کے بعد، ڈائگنوز کرنے کے بعد کہتا ہے میرے لیے مثلا پرسکرپشن لکھنے والا ہے، تو ہم سے کہتے ہیں دیکھو بھائی ڈاکٹر بات تو صحیح، میں آپریشن نہیں کرواؤں گا. کہتے ہیں نہیں آپریشن نہیں کروانا. پھر تھوڑی دیر میں کہتا ہے میں انجیکشن نہیں لگواؤں گا. کہتے ہیں نہیں انجیکشن بھی نہیں لگوانا. کہتے ہیں دیکھو بھائی کیپسول بھی نہیں کھاؤں گا. کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے کیپسول بھی نہیں کھاؤں گا، ٹیبلٹ بھی نہیں کھاؤں گا، ورزش بھی نہیں کروں گا، عادتیں بھی نہیں چھوڑوں گا. ڈاکٹر کے پاس صرف ایک راستہ ہے، کہتے ہیں بھائی آپ باہر چلے جائیے، آپ اپنا علاج خود کرو. پھر آپ نے ریڈ لائنز بنا لی ہیں، ان کو کراس نہیں کرنا، باقی جو کرنا ہے کرو. تو اندر ہی گھومتا رہے گا، پھر وہ کبھی علاج نہیں ہوگا. ہم نے اپنے لیے کچھ چیزیں سیٹ کر لی ہیں کہ ہم ان کو ترک نہیں کریں گے، ان کو ترک نہیں کریں گے. اب دیکھتے ہیں علاج کیسے ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا. کچھ فنڈامنٹلز ہیں، اگر ان کو صحیح نہیں کریں گے کبھی بھی علاج نہیں ہوگا. مثال کے طور پر اگر ہم سے کوئی پوچھے بھائی پہلی چیز جس کو صحیح کرو کیا چیز ہے، کہاں سے صحیح کرنا چاہو گے؟ پہلی چیز جس کو صحیح کرنا پڑے گا وہ یہ کہ ہم سب برابر ہیں، ہم سب برابر ہیں. جب تک ہم اپنے ذہن میں یہ سوچے بیٹھے ہیں میرے پاس کوئی سپیریئرٹی ہے، اس کا مطلب ہے علاج نہیں ہونا. وہ سوسائٹی کرپٹ ہو جائے گی. جو اپنے آپ کو قانون عرض کرتا چلوں تمام ادیان کو دیکھتے ہوئے، جہاں کہیں آپ یہ کہیں میں کچھ نہ کروں تب بھی مجھے فضیلت حاصل ہے، بس یہ غلطی کی نشانی ہے. دین میں فضیلت حاصل ہوتی ہے عمل کی بنیاد پر، دین میں فضیلت حاصل ہوتی ہے تقوی پرہیزگاری کی بنیاد پر. کوئی بھی راستہ ایسا نکال کے پیش کیا جائے جس میں یہ کہا جائے یہ ایک شارٹ کٹ ہے فضیلت لینے کا، اس کا مطلب ہے یہ انحراف ہے. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے یہاں پہ، جو فنڈامنٹلز ہیں وہ سب نے پورے کرنے. مثال کے طور پر ایک آدمی یہ کہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے کچھ چیزیں گناہ ہیں، لیکن میں وہ کام چونکہ کر رہا ہوں لہذا یہ گناہ مجھے متاثر نہیں کریں گے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اپنے راستے سے ہٹ چکا ہے. اور جہاں کہیں آپ کا دل آپ کو یوں مطمئن کرنا شروع کرے، مثلا میں مجلس پڑھتا ہوں، اب میں اپنی مثال پہ رکھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو بچاؤں، اپنے اوپر رکھتا ہوں. مثلا میرا ذہن یوں کہے کہ چونکہ میں مجلس پڑھتا ہوں 300 لوگوں کے سامنے، بعض اوقات 3000 کے سامنے، بعض اوقات 30000 کے سامنے بات کرتا ہوں، ان کو دین کی طرف لے کر آتا ہوں، لہذا میں اگر پرہیزگاری نہ بھی دکھاؤں یہ میرا عمل کافی ہے. جیسے یہ دماغ میں آئے سمجھ جائے گا یہ انحراف شروع ہو چکا ہے، یہ انحراف کی نشانی ہے. کوئی آدمی استثنا نہیں ہے یہاں پر، کوئی ایکسپشنل کیس نہیں ہے یہاں پر. جو کچھ شریعت آئی ہے ایز اٹ از اگر آپ کی اور میری زندگی میں ہے فضیلت ہے، نہیں ہے پھر کچھ نہیں ہے، پھر ضائع کر رہے ہیں ہم لوگ شریعت کو. اب میں اب اور صراحت کے ساتھ کیا عرض کروں، مثال کے طور پر ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد یہاں سے نکلیں گے گناہ کا ارتکاب کریں، پھر یہ جو اچھا کام کیا ہے یہ اس گناہ کے لیے کمپنسیشن ہے کیا؟ یہ نہیں ہے. اس کو ہم اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہیں کہ ہے. چونکہ میں ذکر سعید الشہدا کرتا ہوں لہذا 25 گناہ میرے لیے حلال ہیں، ہرگز نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ ہم اپنے لیے غلط تصور بنا رہے ہیں. شفاعت کچھ اور ہے، شفاعت ہمارے لیے نجات ہے لیکن ہمیں لیے گناہ کرنے کا گرین کارڈ نہیں ہے. کس نے کہا یہ؟ جو گناہ کرنا چاہوں کرتا پھروں. میں نے چونکہ 5 مسجدیں بنائی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نماز نہ بھی پڑھوں تو صحیح ہے، یہ کس نے کہا؟ چونکہ میں نے چند اچھے کام کیے ہیں لہذا دوسرے میرے سامنے سر جھکا ہے، میرا ووٹ ان کے اوپر حاکم رہے گا، یہ کس نے کہا؟ چونکہ میرے چند کام اچھے ہیں لہذا مجھے ایک علیحدہ رسپیکٹ ملنی چاہیے، یہ کس نے کہا؟ یہ سب نہیں ہے دین کے اندر، اور یہ سب کچھ ہمارے اندر ہے، ہم یہ سمجھے بیٹھے ہوئے اور یہ سب مفت میں سمجھے ہوئے ہیں. اس کے اوپر کوئی دین سے دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی دین کی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے کہ اگر آپ یہاں پہ 2 ذکر سعید الشہدا کے نام پر بیٹھے اس کا مطلب یہ باہر نکل کر جائیں فسق و فجور نعوذ باللہ فحشاء وہ سب کا سب جائز ہو گیا. کیسے جائز ہو گیا؟ یہ کہاں کی مشکل ہے؟ اچھا اس مشکل کو ہم سمجھ کیوں نہیں پا رہے؟ بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم سمجھ نہیں پا رہے. مثال کے طور پر ہم اچھی طرح اندازہ لگا رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر عدل و انصاف اس معنی میں نہیں ہے کہ ہم دوسرے انسانوں کو اپنے برابر سمجھتے ہوں. ہم نے کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں اپنے سوسائٹی کے اندر, احترام دینے میں ان کیٹیگریز پر احترام دیتے ہیں. کبھی ہم دولت پہ احترام دیتے ہیں, کبھی ہم لباس پہ احترام دیتے ہیں, کبھی سوشل افیئرز میں اس کی اسٹرینتھ کے اوپر احترام دیتے ہیں. انسان کو انسان ہونے کے ناطے احترام نہیں دیتے ہم لوگ, اس پر مطمئن ہوئے ہیں کہ ہم صحیح ہیں. کہاں سے صحیح ہیں؟ کس نے کہہ دیا صحیح ہیں؟ 36 مثالیں ہماری آنکھوں کے سامنے جہاں ہم یہ سب ظلم کر رہے ہیں. یہ سب ظلم ہے. اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ کیا ظلم صرف یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ میں کوڑا لے کر کسی آدمی کی کمر پہ مارتا رہوں؟ یہ ظلم ہے صرف؟ یہ قدیم زمانے کا ظلم تھا. یہ جدید زمانے کے ظلم میں کوئی کوڑا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا, کسی کے بدن کے اوپر کوئی نشان نہیں پڑتے کوڑے کے. ہاں روح اس کی جانوروں سے زیادہ پس گئی ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے یہاں پر. آج کا دور ایسا دور ہے, ہم اس کا حصہ بنے ہوئے. ہر ایک کے پاس اپنی ایکسکیوز ہے ظلم کرنے کے لیے. ابھی آپ اور میں دیکھتے ہیں مثلا فلاں ملک کے اندر فلاں سربراہ وہ یہ ظلم کر رہا ہے, یہ ظلم کر رہا ہے. اگر ہم اپنے اسکیل پر آ کے دیکھیں, ہم اپنے اسکیل پہ ظلم کر رہے ہیں؟ ہم اور آپ وہ بڑا ظلم نہیں کر رہے چونکہ ہمیں اتنی طاقت نہیں ملی ہے, چھوٹی طاقت ملی ہے اس لیے ہم نے چھوٹا ظلم کیا. آوا یہ سب دین نہیں ہے, یہ دین کے نام پہ انحراف ہو رہے ہیں سارے. اور ان انحرافات کو ہم چونکہ قبول کر رہے ہیں بدقسمتی سے, اور میں چونکہ میں تو میرے سامنے کوئی راستہ نہیں بچتا. میں سمجھتا ہوں یہ واحد راستہ ہے کہ اس کو ہم کھول کے بیان کر دیں کہ ہاں یہ غلط ہو رہا ہے, تاکہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے ذہنوں کے اندر یہ بنا لیا ہے کہ نہیں یہ صحیح ہو رہا ہے, ان کو کوئی تو جگہ ہے کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے. یہ جو ہم فسق و فجور ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ غلط ہو رہا ہے. یہ جو ہم فاسقوں اور فاجروں کے لباس مثال کے طور پر ان کے فیشنز کو ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھ دیکھ کر اپنی خواتین کے اندر اڈاپٹ کروا رہے ہیں اور وہ ان کو دیکھ دیکھ کر بنوا رہی ہیں, یہ سب غلط ہو رہا ہے. کس نے کہا کہ صحیح ہو رہا ہے؟ یہ کون سا دین, کون سا نبی, کون سا ولی و وصی کی اجازت دے گا؟ اور مزے کی بات, تعجب کی بات یہ ہے کہ زبان سے وہ ساری باتیں کہتے ہیں جو ان اولیاء اور اوصیاء کی زندگی سے ظاہر کرتی ہیں کہ وہ یہ قبول نہیں کریں گے. زبان سے میں اور آپ کہتے ہیں کہ مثلا بی بی کا پردہ اتنا عظیم الشان تھا, اور اس کے بعد بدقسمتی سے کبھی ہماری خواتین اگر امام بارگاہ سے نکل رہی ہوتی ہیں ہمیں شرم آنے لگتی ہے کہ بھائی اس کو دوسرا دیکھے گا کیا کہے گا. یہ تو امام بارگاہ تذکرہ کر رہا ہوں. اگر کبھی ہماری شادی بیاہ کی محفلوں کو دیکھ لے پھر تو ماتم کرنا پڑتا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہماری دینداری کی ایکسکیوزز ہیں؟ یہ ہمارے غلط کام کو سہارا لینے کے لیے ہم نے دین بنایا کیا؟ نعوذ باللہ. ہماری اور آپ کی شادیوں کے اندر اگر کوئی بیٹھ جائے, کچھ شادیاں پاکیزہ ہیں الحمدللہ رب العالمین, لیکن کچھ دعوتوں کے اندر گھسنے کی ہمت نہیں کرے گا شریف آدمی. کیسے گھسے؟ ہر وہ غلط کام جو قابل تصور ہے ہو رہا ہے وہاں پر, اور اس میں وہی لوگ بیٹھے ہیں جو یہاں دینداری کے نام پر بیٹھے ہوتے ہیں. یہ کون سا مذاق ہے دین کے ساتھ؟ یہ اچھا اس مذاق کو ہم سمجھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے, تحمل کر رہے ہیں. کیوں تحمل کر رہے ہیں؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کون سا دین پھیلے گا عزیزان محترم؟ اس سے مسجدیں بنتی رہیں گی. اب ہم لوگ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا نعوذ باللہ تعالی, اور خدا کبھی وہ دن نہ دکھائے, وہ دن ہمیں جاگنے کا دن آئے گا. نہیں, وہ پھر جاگنے کا فائدہ بھی نہیں ہوگا. پھر ہمیں اگر جاگنا ہے تو ابھی جاگنا ہوگا, ابھی اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنی پڑے گی. اور بنیادی طریقہ کار کیا ہوگا؟ بنیادی طریقہ کار میں سے میں آپ دو چند جملے عرض کرتا ہوں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. جو مجھے سمجھ میں آیا کہ ہم لوگ کیوں غلط کو قبول کر لیتے ہیں, تو ہم غلط کو اس لیے قبول کرتے ہیں کہ غلط آہستہ آہستہ ہمارے سامنے غلط دکھاتا ہے. 50s میں 60s میں ٹیلی ویژن آیا تھا, اس وقت کسی کو پتا تھا یہ فسق و فجور میں کہاں پہنچائیں گے ہمیں؟ نہیں. اس وقت لوگ کہتے تھے ایک چیز ہے, اس میں زیادہ معلومات ملتی ہے, اس میں معاشرے کے افیئرز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر کچھ انٹرٹینمنٹ بھی ہے لیکن وہ طریقے سے ہوتا ہے. اب کیا بچا ہے؟ انہوں نے آہستہ آہستہ ہمیں فسق و فجور کا عادی بنایا ہے. اب جو مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ بھائی آپ کے سامنے کوئی بھی کوئسچن آ رہا ہے کہ آپ نے اس کو اڈاپٹ کرنا یا نہیں کرنا، ایک لمحے کو سوچو اگر میں یہ مشورہ اپنے امام سے کروں وہ جواب میں کیا کہیں گے، امام سے پوچھوں کہ مولا میری زندگی میں یہ چیز ہے میں اس کو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہوں، میں ٹیلی ویژن دیکھنا چاہتا ہوں، اس میں ایسی ایسی عورتیں آتی ہیں، ایسے ایسے مرد آتے ہیں، ایسے ایسے پروگرام آتے ہیں، دیکھ لوں یا نہیں دیکھوں؟ اب آپ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ آپ میرے جیسے بندے سے پوچھیں گے جو پہلے ہی دیکھ رہا ہوگا، تو وہ کہے گا ہاں دیکھ لو کوئی بات نہیں، چونکہ اگر میں یہ کہوں کہ نہیں دیکھو تو میں اپنے آپ کو جو مجرم بنا رہا ہوں، اس کا مطلب ہے اپنے امام سے کیوں نہیں سوچتے کہ میں سوال کروں؟ ایک لمحے کو میں یہ سوچتا ہوں جو کچھ ہم لوگ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں، اگر یہ مدینے کے چوراہے میں رکھا ہو اور اللہ کے نبی وہاں سے گزرے پھر کیا ہوگا؟ اور آسان کر دوں، جس شادی بیاہ کی محفل میں اللہ کے نبی کو سوچو، یہاں پہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں والے ہیں، اور آپ کو لگے ہاں کچھ تبدیل نہیں کرنا پڑے گا، پھر وہ اچھی ہے، آپ بھی بیٹھے ہیں اس کے اندر، اپنی محفلوں کو سوچیں اذان محترم، اپنی زندگیوں کے ساتھ انصاف کریں، ایک طرف سے ہم کہہ رہے ہیں ہم امام کی آمد کے منتظر ہیں، دوسری طرف سے ہمارے معاشرے، ہماری رسمیں، ہماری محفلیں، ہمارے طور طریقے، قرآن کریم فرماتا ہے اللہ کے نبی کی محفل میں ایک آدمی بیٹھا تھا، دوسرا آدمی نزدیک آ کر بیٹھا، تو وہ جو ذرا متکبر تھا اس نے اپنے کپڑے سمیٹے کہ میں اس سے بچوں، قرآن کریم نے آیت نازل کر دی عبس وتب اللہ انجاہ العما، اتنی سی بات پر آیت اتار دی اس نے، اس کا مطلب یہ کہ اگر کبھی ایسا ہوا کہ ہم امام بارگاہ کے اندر بیٹھے ہیں، دو اجنبی آدمی آئے اور دوسرے جو دوسرے لوگ ہیں انہوں نے ذرا سا اپنے آپ کو سمیٹا، اس پہ آیت اتر جاتی اگر قرآن آ رہا ہوتا، ہم میں نہیں ہے کیا؟ یہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اچھا کوئی کہتا کیوں نہیں ہے پھر؟ منع کیوں نہیں کرتا؟ کسی میں اس بات کی اب ہمت نہیں رہی ہے کہ اس آنکھوں دیکھے گناہ کو بھی بول سکے کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے، کس دنیا میں بیٹھے ہیں ہم لوگ؟ اور پھر ہم، میں عرض کر رہا ہوں، پھر ہم لوگ دعویٰ کر رہے ہیں ہم امام کی نصرت کریں گے، اپنے من مانے ماحول کو بنا کر، اپنی مرضی کے دین بنا کر، اپنی مرضی کی چیزیں بنا کر، کہاں سے امام کی نصرت کریں گے؟ اب اذان، اچھا اس میں ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھئی آپ ساری تنقید ہی کر رہے ہو، کوئی پازیٹو نہیں ہے کیا؟ ہاں پازیٹو سائڈس ہیں، کیوں نہیں ہے؟ ان پازیٹو کو دیکھ دیکھ کر وہ جو آنے والے میرے جیسے ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بھئی دیکھو اتنے لوگ آئے ماشاءاللہ یہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اب ان کے سامنے اگر یہ کہیں کہ غلط کیا ہو رہا ہے تو پھر ان کی دل آزاری ہو جائے گی، اب اس دل آزاری کے بچانے کے چکر میں پیچھے سے دین کھسکتا چلا جا رہا ہے، ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، کون سی ایسی عادتیں جو بے دین جوانوں میں ہوتی ہیں، بدقسمتی سے ہمارے جوانوں میں نہیں ہیں، آپ خود غور فرمائیے، اس طرح دین کی مسرت ہونی ہے؟ بنیادی ترین مشکل جس کو ہمیں حل کرنا پڑے گا وہ ہمارے درمیان عدل و انصاف ہے، عدل و انصاف ہے، احترام کی تقسیم ہے، کسی بھی معاشرے کو تقسیم کرنے کے لیے، کسی بھی معاشرے کی تربیت کرنے کے لیے آسان ترین کام یہ ہوتا ہے احترام کا معیار صحیح کر لو یا احترام کا معیار غلط کر دو۔ دو جملے میں عرض کروں اس کی تھوڑی سی تشریح، پھر آگے بھی پہنچنا ہے اور فوراً مصائب کی طرف توجہ دینی ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اگر آپ چاہتے ہیں معاشرے میں دولت کی دوڑ لگے جس کے بعد قتل بھی ہوتے ہیں، جرم بھی ہوتے ہیں، ہر غلط کام ہوتا ہے، اگر کوئی چاہتا ہے معاشرے کو کرپٹ کرے، اس میں دولت کی دوڑ دے دے، دولت کی دوڑ میں ایک دفعہ لوگ پھنستے ہیں سب غلط کام کرتے ہیں، صرف ایک کام کر لے، جو دولت مند آئے اس کے احترام میں کھڑے ہو جائے، بس کافی ہے، ہر دیکھنے والا یہی سوچے گا کہ بھائی احترام تو مجھے بھی چاہیے نا، اس کا مطلب ہے یہاں احترام لینے کا ایک ہی راستہ ہے، دولت ہونی چاہیے ہاتھ میں، بس۔ اب اگر اپنے لیے تحمل کر بھی لینا تو اپنی اولاد کو یہی سکھائے گا بیٹا تیرے باپ نے غلطی کی، دنیا بھر میں تقوی کے پیچھے گیا، تو دولت کے پیچھے جانا، چونکہ اگلی دنیا کے اندر احترام دولت پر ہے، وہ ہوتا ہے تو تم چیئرمین بھی بنتے ہو، ڈائریکٹر بھی بنتے ہو، ورنہ پھر کچھ نہیں بنتے ہو۔ ہم یہ نہیں کر رہے کیا؟ ہم بھی یہی کر رہے ہیں، تو اپنی اولاد کو کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ بغیر لفظ کہے اپنی اولاد کو سمجھا رہے ہیں بیٹا دنیا میں تو کچھ بھی کر لے، اصل جو کام ہے وہ یہ کہ دولت تیرے پاس کافی ہونی چاہیے، اور جتنی زیادہ ہو مزے اتنی زیادہ ہیں۔ یہ اتنے ہی زیادہ ہیں. اچھا جب یہ سب دولت کے پیچھے جائیں گے تو آخر کیا ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا, ایک دوسرے کی گلے بھی کاٹیں گے, کیونکہ دولت تو لمیٹڈ ہے اور خواہشات انلمیٹڈ ہیں, تو جنگ تو ہونی ہے. پھر ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کریں گے. یہ دنیا میں جنگیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو کھانے کی کمی ہے؟ اس دنیا میں رہنے کی جگہ کی کمی ہے کیا؟ دنیا 6 ارب انسانوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی؟ اٹھا سکتی ہے, لیکن مصیبت یہ کہ نفس پرستوں میں سے 2 کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتی پھر, کیونکہ ہر نفس پرست پوری دنیا مانگ رہا ہے. مصیبت یہاں پہ یہ ہو رہی ہے. دنیا 6 ارب انسانوں کا پیٹ بھر سکتی تھی, لیکن وہ ایک آدمی پیٹ اپنے پیٹ کے برابر نہیں مانگتا ہے, وہ کم از کم پوری دنیا کے برابر مانگ رہا ہے کہ مجھے اتنا چاہیے. جس کو کھانا بھی نہیں ہے, اس نے جس سے پہننا بھی نہیں ہے, جس سے اوڑھنا بھی نہیں ہے, جس سے مزے بھی نہیں لے پائے گا, معلوم ہے اس کو, اس کی زندگی اتنی محدود ہے, اتنے مزے نہیں لے پائے گا اتنی سب چیزوں سے, لیکن بھاگے گا ضرور اس کے پیچھے, اور اس میں جتنا وہ رون سکتا ہے رونگتا چلا جائے گا. یہ ظلم ہو رہا ہے. اس کی اصلاح کہاں سے ہوگی؟ احترام صحیح جگہ پہ دینا شروع کر دیں. احترام صحیح جگہ پہ دیں. جہاں آپ اپنے معاشرے کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر احترام دینا شروع کر دیں گے, انسانوں کو صرف انسان بنا کر تولنا شروع کریں گے, اس وقت معاملہ صحیح ہونا شروع ہو جائے گا. اور جب تک کسی غلط معیار کے تحت احترام دے رہے ہیں, آپ کی اور میری سوسائٹی کبھی بھی دین اسلام کی بو نہیں پا پائے گی, ظاہر لے پائیں گے, ظاہر چلتے چلے جائیں گے. یہ اصل کام ہے, اور یہ وہ کام ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا سخت ترین کام تھا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ فرماتے تھے نماز پڑھو, لوگ کہتے تھے ہاں نماز تو پڑھ لیں گے. وہ کہتے تھے روزہ رکھو, وہ کہتے تھے ہم بھی رکھیں گے. قرآن پڑھو, قرآن ہم بھی پڑھیں گے. پھر جب اہل بیت کہتے تھے عرب اجم کی تقسیم نہیں ہوگی, اب یہاں پہ مسئلہ خراب ہوتا تھا. دولت مند غریب کی تقسیم نہیں ہوگی, یہاں مسئلہ خراب ہو گیا. سارا مسئلہ وہاں پہ خراب ہوتا تھا. جب آئے امیر المومنین, فرمایا کہ میں عدل کروں گا. عدل کروں گا کیا مطلب؟ کسی کو کسی سے زیادہ پیسہ نہیں ملے گا بیت المال سے. اب معاملہ خراب ہو گیا. کہا ہم علی کو ماننے کو تیار ہیں, لیکن یہ عدل والی داستان یہ سمجھ میں نہیں آتی. اور اس کے بعد اس معاملے کو یہاں تک پہنچایا کہ جب مولا امام دوم کا دور آیا تو کہا کہ ان لوگوں کا عدل اچھا ہے, لیکن دنیا چاہیے تو امیر شام کو بلانا پڑے گا. دنیا کے لیے امیر شام کے پاس جانا پڑے گا. تو وہ دنیا کی طلب اتنی بڑھ گئی کہ علی اور اولاد علی سے منہ توڑ کر, اپنی رسیاں توڑ کر پہنچ گئے امیر شام کے پاس. کہا اب یہ دے گا. اور پھر ایک کام تو ہونا ہی ہوتا ہے, جب آپ اللہ کے دین کو پس پشت ڈالتے ہیں, نظر انداز کرتے ہیں کسی چیز کی خاطر, اس جگہ سے ذلت آتی ہے, وہاں سے ذلت آتی ہے. کبھی ذلت دکھا کے آتی ہے, کبھی چھپا کے آتی ہے. کبھی ذلت دکھا کے آتی ہے کیا مطلب؟ آدمی ذلیل ہو جاتا ہے, نعوذ باللہ تعالی, معاشرے کے اندر بے عزت ہو جاتا ہے. کبھی کیا ہوتا ہے؟ چھپا کے آتی ہے, کیا مطلب؟ سب لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ سب صحیح ہے, اس کو اندر سے پتا ہے کچھ بھی صحیح نہیں ہے. ہر وہ چیز جو چاہتا تھا وہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی. یہ ہے دنیا کا دستور ہے. اہل بیت اس سے لڑ رہے تھے, اس کے لیے قربانیاں دیتے تھے. اگر وہ یہ سب نہ کر رہے ہوتے تو دنیا کے ظالمین نے ان کو شہید کیوں کیا ہے؟ ہم ایک طرف سے ان کی شہادت کا غم مناتے ہیں, دوسری طرف سے یہ نہیں سوچتے وہ شہید ہوئے کیوں تھے. دنیا کے ظالم ان کو شہید کیوں کر رہے تھے؟ دنیا کے ظالم اس لیے شہید کر رہے تھے کہ وہ ان کی حکومتوں, ان کی دولتوں اور ان کی مختلف غلط عادتوں کے راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے. اس لیے یہ ظالم ان کو زندانوں کے اندر رکھتے تھے. اگر مولا آٹھویں امام نے صرف نماز پڑھنی ہوتی اور کچھ نہیں کہنا ہوتا تو مامون رشید اپنے پاس نہیں بلاتا پھر ان کو. اس کو پتا تھا کہ یہ عدل و انصاف کا پیکر ہیں, دنیا میں عدل پھیلائیں گے, میرے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے. یہ کتنے ایسے یہ لوگ ہیں, حکمران ہیں, عباسی, اموی, ان سب نے اعتراف کیا ہے کہ اگر ان کے پاس ذرا سا بھی پیسہ جمع ہو گیا نا, یہ ظلم کے خلاف جہاد شروع کر دیں گے. ہارون الرشید نے, اس مامون کے باپ نے خود اعتراف کیا اپنے بیٹے مامون کے سامنے. ساتویں امام کو کوئی پیسہ نہیں دیتا تھا, بالکل نہیں دیتا تھا, احترام بہت کرتا تھا. مامون الرشید نے اپنے باپ سے پوچھا تو احترام اتنا کرتا ہے ان کا, ان کو پیسہ کوئی نہیں دیا. کہنے لگا کہ ہاں احترام کرتا ہوں چونکہ یہ امام ہے. کہنے لگا پھر ہم کون ہیں؟ کہا ہم لوگ غاصب ہیں. تو کہتا ہم نے غصب کیوں کیا ہے؟ کہنے لگا اس لیے کہ الملک اقیم, تو بھی اگر میری حکومت کے راستے میں آئے تیری بھی آنکھیں نکلوا دوں گا میں, احترام دوں گا, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। कहा अच्छा पैसा दे देता, ठीक है हुकूमत नहीं देते पैसा दे दो। हारून रशीद कहता है अगर इनको पैसा दे दिया शमशीरें खरीद कर हमारे खिलाफ जिहाद शुरू कर देंगे ये लोग। ये पता है इन लोगों को, ये क्यों बारहवें इमाम के नाम से लरसते हैं? उनको पता है इन सारे दुश्मनों को कि जब वो सईद सरदार तशरीफ लाएंगे सिर्फ नमाजें नहीं पढ़वाएंगे, अदल इंसाफ देंगे, जुल्म से टकराएंगे। दुनिया के जालिमों की रूह फना होती है इमाम के नाम से, इसीलिए फना होती है। उनको पता है जितनी प्रिविलेजेस अब तक हासिल किए हैं जुल्म कर करके सब हाथ से निकल जाएंगी, जितनी दौलत समेटी है सब हाथ से निकल जाएगी, जो गलत दौलत समेटी है सब हाथ से निकल जाएगी, जितने मस्नूई एहतराम कमाए सब हाथ से निकल जाएंगे। इसी वजह से अबू जहल अबू लहब और अबू सुफियान लड़ रहे थे अल्लाह के रसूल से। ये सब निजाम एक ही निजाम है। क्यों फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लड़ रहा था? बहुत सादा सी बात है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आया कहा तुम जुल्म बंद करो, ये तो बनी इसराइल को तुमने बंदा बनाया हुआ, इसको खत्म करो। ये दीन है, असल दीन यहां पर है कि ये तमाम इबादत ये तमाम तालीमात देकर एक मुसलमान को तैयार करती हैं, अहले बैत के मानने वाले को तैयार करती हैं जो जुल्म से लड़ेगा। अब बनता है खून अलिदालिम खस्मन वलिल मजलूम आउनन, अमीर मोमिनीन की वसीयत, फरमाया जालिम के दुश्मन बन जाओ मजलूम के मददगार बनो। कौन जुरत दिखाता है हम में से? अगर एक ताकतवर आदमी किसी के साथ नाइंसाफी करता है सब ताकतवर का साथ दे देते हैं, कॉमनली होता है यहां पर। इसके बाद दीन बचेगा? फिर दिन नहीं बचता। हमें अहले बैत से सीखना पड़ेगा। ये जो हम शहादतें मनाते हैं किसलिए मनाते हैं? ये शहादतें इसलिए मनाते हैं ताकि उनके पैगाम को याद करें। किस पैगाम की खातिर जान दे रहे थे? कितनी मजलूमियत से जान दे रहे थे? क्यों इतनी मजलूमियत से जान दी थी? और हम खुद समझते हैं कि उनकी जान देने में मजलूमियत इतनी है कि उनके एक कतरा खून पर हम सब कुर्बान हो जाए। खतरा मुकद्दस है, एक कतरा भी मुकद्दस है उनका। अब इंसान अगर अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम की मजलूमियत देखे और उस मजलूमियत के साथ उनके पैगाम की हकानियत को समझ ले कि भाई ये मजलूमियत क्यों सह रहे थे, तो फिर समझ में आता है कि असल उन्होंने सारी मजलूमियतें क्यों सही थी। हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रिवायात मौजूद हैं, अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम का खुर्ब मौजूद है, दिलों के अंदर अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम की मोहब्बत मोहब्बत मौजूद है। उन मोहब्बतों के तहत जब सुनते हैं कि हमारे चौथे इमाम जंजीरों और बेड़ियों में जकड़े हुए बाजारों दरबारों में गए थे तो दिल तो कुड़ता है फिर कि आया फरजंदे रसूल को इस तरह से ले जाना चाहिए था, जिसके बाप का लाशा पामाल हो उसको ऐसे हमदर्दी देनी चाहिए थी। अगर मुसीबत बस इतनी होती तो भी काफी थी कि सैयद और सरदार को बाजारों और दरबारों में लेके गए। ये अलहदा मुसीबत की बहनें भी साथ थी उनके, इसको कोई कैसे तामुल कर सकता है? और अगर उस मुसीबत में इजाफा करें कि वो मौला जिस हालत में चल रहे थे, मुस्लिम कूफी कहता है मैंने कूफा में एक काफिला देखा जिसके आगे आगे एक जवान चल रहे थे, उनके गले में तौक था, उनके पांव में जंजीरें बंधी हुई थी और कहता है जंजीरों से खून बह रहा था। या अल्लाह, कूफा में खून बह रहा था तो शाम तक पहुंचते पहुंचते क्या हुआ था फिर? अल्लाह जानता है। और मसायब के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो खुदा शाहिद है आदमी बोल नहीं पाता है, आदमी जिक्र नहीं कर सकता है। मसलन कहीं पे जिक्र करते हैं एहतियात से करते हैं कि अहले बैत को ऐसा कानून नापसंद हो जाए, कहीं जुर्अत नहीं कर पाते कि ये बताएं कि जिस हमारी पे बीबी जैनब सवार थी उसके गले में हजरत अब्बास की गर्दन लटकी हुई थी। ये सब मुसीबतें तहमल कर रहे थे। आठवें इमाम की शहादत है, आठवें इमाम की शहादत को क्यों खास कर जिक्र किया जाता है? वो इमाम है जिसकी जरी तक हम सबसे ज्यादा पहुंचे। हर इमाम का एक तसव्वुर ज़हन में आता है, ये इमाम वो है जो गरीबुल गुरबा है, गरीबों का साथ देने वाला है। इनकी जरी तक बहुत लोग पहुंचे हैं। इंसान मुश्किल में पड़ता है, मुसीबत में आता है, वो मस्जिद में जाके पनाह लेता है, अपने मौला से कहता है मौला आप तो जानते हो गुरबत किसे कहते हैं, मैं भी गरीब वतन, मुसीबतों में पनाह लेता है। اور یہ عجیب اہل بیت اطہار علیہ السلام کا دستور ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ بی بی خدیجہ، مولا امیر المومنین کے ساتھ بی بی سیدہ، سید الشہداء کے ساتھ بی بی زینب سلام اللہ علیہا، اور مولا آٹھویں امام کے ساتھ بی بی معصومہ قوم۔ مصیبتوں کو جھیلنے کے لیے اللہ جانتا ہے کہ ان محترمہ نے، ان معصومہ نے کیا کیا مصیبتوں کو جھیلا۔ اور وہ عجیب موقع آیا کہ جب مولا کے جسم میں زہر سرایت کر گیا اور آخر وقت تک پکارتے رہے میرا جواب یہاں نہیں ہے۔ اہل بیت کے آخری لمحات بڑے عجیب لمحات ہیں، عجیب لمحات ہیں۔ ایک وہ لمحہ ہے جیسے ہمارے سامنے موجود ہے کہ جب آٹھویں، جب تیسرے امام رخصت ہو رہے ہیں تو کیا حالت ہے، جب سید الشہداء رخصت ہو رہے ہیں تو کیا عالم ہے، کہ ایک موقع پہ چوتھے امام اپنے خیمے سے نکل کر دیکھتے ہیں سر کو نیزے کے اوپر، کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبد اللہ۔ ایک علامہ آیا جب آٹھویں امام کی رحلت کا وقت ہے اور ایک طرفہ جب اپنے اطراف میں دیکھا تو اعزہ اقربا اولاد میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا، یہ غریب الوطن تھے کہ اطراف میں کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ غریبوں نے جنازہ اٹھایا اور ایک جگہ پہ جا کے دفنا دیا گیا، وہ جگہ محترم ہو گئی، لیکن میں پلٹ کر کہوں گا مولا آٹھویں امام آپ کا جنازہ اٹھا کوئی دن آپ کے جاتے امجد کیسا نہیں ہے۔ یہ جنازوں کا معاملہ عجیب معاملہ ہے۔ اب ابھی آٹھویں امام کا جنازہ اٹھائیں گے، بس ایک روایت آپ کی خدمت میں، ایک وقت آیا عصر عاشور گزر گئی، لاشیں زمین کے اوپر رکھ دیے گئے، گھوڑے تیار ہو گئے، اب لاشیں پامال ہونے والے ہیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہا دیکھ رہی ہیں، میرے بھائی کا لاشا بھی ہے اور بھی لاشیں ہیں۔ ایک گروہ آیا، اس نے کہا یہ لاشا ہمارے قبیلے کا ہے یہ پامال نہیں ہوگا، وہ لاشا چلا گیا۔ دوسرا گروہ آیا، یہ لاشا ہمارا ہے یہ پامال نہیں ہوگا، سارے لاشیں چلے گئے، ایک سید الشہداء کا لاشا رہ گیا۔ وہ زینب پکارتی رہ گئی، ارے نواسے رسول کا کوئی بارش نہیں ہے کیا؟ بہت سمے اسے